بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین صلوات علی محمد وآل محمد برادران عزیز، جیسے کہ اعلان ہوا، جو ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم پیغمبر اکرم کا تذکرہ کس حوالے سے کرتا ہے اور کس طرح سے کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ قرآن مجید کی جو تفاسیر ہیں اس کی ایک نوعیت ہی یہ ہے، ایک قسم ہی یہ ہے کہ جس کے اندر موضوعاتی تفسیر کی جاتی ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ مختلف موضوعات پر قرآن مجید میں پروردگار کس طرح سے گفتگو کر رہا ہے۔ اور اس کی دو چار بہت اچھی مثالیں تو ایران کے اندر جو علماء کرام نے کام کیا، اس کے اندر ایک پیام قرآن کے نام سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی تفسیر موضوعی ہے جو ٹاپیکل کمنٹری ہے، اور اسی طرح سے آیت اللہ جعفر سبحانی کی منشور جاوید جس کا اردو ترجمہ قرآن کا دائمی منشور کے نام سے ہوا، اور اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ آیت اللہ جعفر سبحانی نے اپنی دو تین جلدیں اسی بات پر فوکس کیں کہ پیغمبر اکرم کے بارے میں، یعنی موضوع اگر ہم پیغمبر اکرم کو قرار دیں تو پھر قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کا ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کس طرح کیا، اور پیغمبر اکرم کے وظائف کیا بیان کیے، پیغمبر کے حوالے سے امت کی کیا ذمہ داریاں بیان کی، پیغمبر اکرم اور اس امت کا جو آپس کا کوارڈینیشن اور آپس کا جو معاملہ ہوگا وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں پروردگار عالم نے کیا کچھ بیان کیا۔ تو مفصل ایک گفتگو ہمیں نظر آتی ہے مختلف کتابوں کے اندر اسی حوالے سے۔ آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر بطور عمومی تمام انبیاء کو بھیجنے کا مقصد بھی بیان کیا ہے، اور پیغمبر اکرم کے الگ سے بھی کچھ وظائف ہیں کہ جنہیں بیان کیا جاتا ہے۔ سورہ مبارک نحل قرآن مجید کا 16 سورہ ہے۔ ارشاد پروردگار ہے کہ لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت فمنہم من ہدی اللہ ومنہم من حقت علیہ الضلالہ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ لقد بعثنا، یقینا ہم نے مبعوث کیے بھیجے، فی کل امت، ہر امت میں، رسولا، رسولوں کو، ان اعبدوا اللہ، ان کے پیغام کا خلاصہ کیا ہے، یعنی اگر ہم ڈیٹیل میں بیان کریں تو 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 100 کتنی چیزیں ہیں، لیکن اگر خلاصے کے طور پر دیکھیں تو یہ آیت بڑی اہم ہے کہ جس میں پروردگار عالم تمام باتوں کو سمرائز کرتا ہے، اس کا خلاصہ بیان کرتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے بھیجنے کا، آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء اور رسولوں کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ عبادت کرو صرف اور صرف اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب آپ دیکھیں گے اس کے اندر کہ پروردگار عالم نے سارے پیغام کا خلاصہ یہ دو چیزیں بیان کی ہیں کہ ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ عبادت کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ بنا دینا، اس کی عبادت کرنا، اس کو معبود ماننا، اپنے آپ کو عابد اور اپنے آپ کو عبد ماننا، یعنی اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں سرنڈر کر دو، خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ، خدا کو مانو، ماننے کے بعد خدا کے سامنے اپنا سب کچھ پیش کر دو، تسلیم و رضا کی منزل انسان کو حاصل ہو جائے۔ اچھا، بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ انسان کو خدا نے عقل جیسی دولت سے نوازا ہے، اور عقل انسانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان غور و فکر کرے، انسان سوچے اور سمجھے۔ پروردگار عالم اس کو بھی انکریج کرتا ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر عقل استعمال نہ کرنے والوں کی مذمت آئی ہے، عقل استعمال کرنے والوں کی تعریف اور توصیف آئی ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آیا اس عقل کے استعمال کے بعد انسان خدا کا بندہ بنے گا یا خدا سے فرار اختیار کرے گا۔ اب اگر ہم اصول کافی میں دیکھیں تو ہمیں پہلا ہی چیپٹر نظر آتا ہے کتاب العقل والجہل، کہ جس میں شیخ قلینی نے معصومین کی جو روایتیں نقل کی ہیں وہ بڑی عمدہ روایتیں عقل کے حوالے سے، جہل کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر علم کے حوالے سے جو آگے کتاب العلم ہے، مگر اس میں ہمیں ملتا ہے کہ معصوم عقل کی تعریف کیا کرتے ہیں، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرماتے ہیں کہ العقل ما عبد به الرحمن، کہ یہ عقل ہی تو وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے. یعنی اگر انسان عقل استعمال کرے گا تو اس کی عقل اسے اللہ کی عبادت کی طرف مائل کرے گی، وہ اس بات کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائے گا اپنی عقلی فیصلے کی وجہ سے کہ ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اس کے سامنے جھکنا چاہیے. معصوم فرماتے ہیں کہ العقل ما عبد به الرحمن، عقل ہی کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے. وقت سبب الجنان، اور اسی کے ذریعے سے جنت کمائی جاتی ہے. تو آپ نے غور فرمایا، ایک طرف مطالبہ ہے کہ عبادت کرو صرف اللہ کی، دوسری طرف مطالبہ ہے کہ عقل استعمال کرو. ان دونوں کے درمیان جم کیسے، ان دونوں کے درمیان کس طرح سے ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے، کہ یہ عقل ہی ہے کہ جو غور و فکر پر مجبور کرتی ہے، اور یہ عقل ہی ہے کہ جو انسان کو خدا کی بارگاہ میں سرنڈر کرواتی ہے. آپ دیکھیں گے سورہ مبارک بقر کے اندر، ہم تھوڑا سا موضوع سے ہٹ رہے ہیں، ہمیں جانا ہے پیغمبر اکرم تک، مگر اس کو بھی میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے نوجوان دوستوں کے لیے گزارش کروں کہ آپ دیکھیں گے پروردگار عالم نے کس کس طریقے سے عقل کو اپیل کیا ہے. خدا ارشاد فرماتا ہے سورہ مبارک بقر میں بالکل بنیادی بات کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، کنتم امواتن، تم کچھ بھی نہیں تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، اس کے بعد وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور اس کے بعد تم اس کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے. یعنی انسان کی عقل کو خدا جن، آپ دیکھیں گے سورہ مبارک دہر کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے کہ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ اس پر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب وہ قابل ذکر شے بھی نہیں تھا. یہ کیا ہے، یہ انسان کی عقل کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم خود بتاؤ کہ تم ہمیشہ سے ہو یا کسی نے تمہیں پیدا کیا ہے. ہر انسان اپنے شناختی کارڈ میں اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھتا ہے، یہ خود اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ ہاں صاحب اس سال میں اس تاریخ کو اتنے بجے میں پیدا ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا. تو اس سے پہلے نہیں تھے تو کوئی اور تھا کہ جس نے تمہیں یہ وجود کی نعمت دی، یا خود سے آ گئے، اپنے ارادے سے آئے ہو یا کسی اور کے ارادے کی وجہ سے اس دنیا میں آئے. یہ عقل کو نہیں جھنجھوڑا جا رہا، عقل کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر انسان کو بیدار کر کے پروردگار عالم مطالبہ کرتا ہے، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، تم کچھ نہیں تھے، اس نے تمہیں عدم سے لباس وجود عطا کر دیا، تم قابل ذکر شے بھی نہیں تھے، اس نے تمہیں قابل ذکر بنا دیا، تمہارا نام آ گیا، سب کچھ آ گیا، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو. عبادت اللہ کے سامنے جھک جاؤ، مگر کیسے جھک جاؤ، ریزن ہے، وجہ ہے، آرگومنٹ ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے حق یہ ہے کہ تم اس کے سامنے جھکو. عقل انسانی انسان کو مجبور کرے گی اور گائیڈ لائن دے گی، جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ معصوم فرماتے ہیں کہ عقل ما عبد به الرحمن، عقل ہی تو وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے، وقت سے به الجنان، اور جس کے ذریعے سے جنت کو کسب کیا جاتا ہے، کمایا جاتا ہے. وہاں پر ایک مطالبہ کیا کیا گیا، ان عبد اللہ، عبادت صرف اللہ کی. دوسرا مطالبہ واجتنب الطاغوت، طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ، نہ خود طاغی بنو اور جو بن چکے ہیں ان کے قریب مت جاؤ، ان سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ، اپنے آپ کو ایفیلیٹ مت کرو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو بندہ اللہ کا بندہ بن جائے، عبادت کی منزل پر آ جائے، کیا وہ خود طاغی ہو سکتا ہے؟ امکان نہیں ہے. ایک انسان جو اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں مکمل سبمٹ کر چکا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا عبد ہوں، کیا وہ طاغی ہو سکتا ہے؟ طاغی کسے کہتے ہیں؟ طاغی اسے کہتے ہیں جو سرکش ہو، طاغی اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی حدود کو کراس کرے، جو اپنی لمٹس کو کراس کر جائے. سورہ مبارکہ علق، قرآن مجید کا سورہ نمبر 96، وہی سورہ جو پہلی وحی کے طور پر اس کی پانچ آیتیں نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اسی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آگے پروردگار عالم فرماتا ہے کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنا، ہرگز نہیں، جو یہ سوچتے ہیں وہ غلط ہے. ان الانسان لیطغى، یقیناً انسان اس وقت طاغوت بن جاتا ہے، طغیان کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، ان رآہ استغنا، کہ جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لے، وہ سمجھ لے مجھے حاجت نہیں ہے. کیا مطلب حاجت نہیں ہے؟ کسی کا محتاج نہ ہونا یہ تو اچھی صفت ہے، یقیناً اچھی صفت ہے. انسان کا دوسرے انسان سے بے نیاز ہونا یہ اچھی صفت ہے، مگر کیا انسان کا خالق سے بے نیاز ہو جانا بھی یہ اچھی صفت ہے؟ وہ کبھی بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس کا یہ سمجھ لینا کہ میں اللہ سے بے نیاز ہو گیا، یہ وہ چیز ہے کہ جب وہ یہ سوچ لے کہ میں اللہ کی اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ کی بات کیوں مانے گا؟ پھر وہ اللہ کی کیوں بات قبول کرے گا؟ پھر اس کے بعد وہ اللہ کی بات کا لحاظ کیوں کرے گا؟ یہ وہ نقطہ ہے کہ جہاں پر انسان سرکشی کی وادی میں داخل ہوتا ہے، اور اس کے بعد کہاں تک جا سکتا ہے؟ فرعون بنے یا شیطان، اب یہ ہر ایک کی سرکشی کا لیول ایک برابر نہیں ہے، مگر خدا فرماتا ہے ان الانسان لیطغى، انسان اس وقت طغیانی پر آمادہ ہوتا ہے، سرکشی پر، ان رآہ استغنا۔ اب پہلا مطالبہ کیا ہے کہ تم کرو عبادت صرف اللہ کی، یعنی تم تاغوت مت بنو، تم اللہ کی بارگاہ میں عبد بن جاؤ، عابد بن جاؤ، اس کو معبود مانو۔ لیکن اس دنیا میں تمہیں نظر آئیں گے ایسے بہت سے کہ جو عبد نہیں ہیں، جو تاغوت ہیں، جو سرکشی پر مائل ہیں، تم کیا کرو؟ تم ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو ان کے ساتھ ایفیلیٹ نہیں کرو، مقابلہ کرو۔ اگر مقابلہ نہیں بھی کر سکتے تو ٹھیک ہے، مگر ان کا حصہ مت بننا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ تو کچھ وہ تھے کہ جن کی اللہ نے ہدایت کی، اور کچھ وہ تھے کہ جن کے اوپر گمراہی کی مار پڑی رہی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، زمین میں گھوم پھر کر دیکھو اور چیک کرو کہ اللہ نے جھٹلانے والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ خدا کا مطالبہ۔ یہ آیت بڑی امپورٹنٹ آیت کہ اس کے اندر پروردگار عالم نے تمام انبیاء، جو جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب خاتم تک، تمام انبیاء کی بعثت کے مقصد کا خلاصہ اور سمری وہ اس آیت کے اندر بیان فرمائی۔ سوال، کیا پروردگار عالم نے ختمی مرتبت کی بعثت کے بالخصوص ایکسکلوسیولی کچھ اہداف اور وظائف بیان کیے ہیں؟ تو سب سے امپورٹنٹ آیت جو قرآن مجید کے اندر ہمیں نظر آتی ہے اس حوالے سے، وہ سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت ہے، کہ جس کی دوسری آیت میں پروردگار عالم نے پہلی آیت میں تو اپنا تذکرہ کیا، دوسری آیت میں پیغمبر اکرم کا تعارف کروایا، یا یوں کہوں کہ پیغمبر کے ذریعے سے پھر اپنا تعارف کروایا۔ ارشاد ہوتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ آیت کہ جہاں پر خدا اپنی پاکی، اپنے بے عیب ہونے، اپنے ملک قدوس اور مختلف صفات بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ ہو الذی، یہ خدا ہے کہ بعث فی الامیین، کہ جس نے امیین میں، مکہ والوں میں، ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے۔ کیا کام کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اس کا پہلا کام وہ ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ ویزکیہم، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وہ انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں جو پیغمبر اکرم کے خصوصی وظائف اور اہداف کے طور پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ وہ پیغمبر آ رہے ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے، پیغمبر کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ کہ یہ چار کام، آیتوں کی تلاوت، یہ کورس آؤٹ لائن ہے، یہ کریکلم ہے، یہ پروردگار بیان کرتا ہے کہ بھائی جو کورس بک ہے وہ ہے کیا؟ جس طرح سے کسی بھی ادارے میں جانے کے بعد ہمیں کتابوں کی ایک فہرست ملتی ہے، تو پڑھایا جائے گا تو کیا پڑھایا جائے گا؟ کہ یہ کتابیں پڑھائی جائیں گی، کہ اس کا پہلے اعلان کر دیا گیا۔ اور یاد رکھیے گا برادران عزیز، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت جو پیغمبر اکرم کے وظائف کے اندر سب سے پہلے جسے بیان کیا گیا، اس کے دونوں کام ہیں، ایک تو کورس آؤٹ لائن بھی ہے، دوسرا یہ اس پیمفلٹ کی طرح سے ہے کہ جو اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ صاحب ہم نے ایک اسکول کھولا ہے اور آپ آ کر اس کے اندر ایڈمیشن لیجئے، اور آپ کے نظر میں اگر اس سے کوئی بہتر انسٹیٹیوشن ہے تو وہاں چلے جائیے، لیکن اگر کوئی اس کے پیرلل آپ کو نہ ملے تو حق یہ ہے کہ یہاں پر آ کر ایڈمیشن لیجئے، ورنہ پھر جاہل رہیے، آپ کی مرضی۔ آپ نے غور فرمایا، جس طرح سے ایک ایڈورٹیزمنٹ کیمپین ہوتی ہے، یہ کام بھی ان آیتوں کے ذریعے سے لیا گیا۔ میں نے کیوں اس پر اس طرح سے اصرار کیا کہ پروردگار عالم گویا آیتوں کی تلاوت کو ایک مارکیٹنگ کیمپین کے طور پر استعمال کر رہا ہے؟ کیوں؟ مارکیٹنگ کس چیز کی جاتی ہے؟ جو پروڈکٹ آپ لانچ کرتے ہیں، جو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ عوام اور لوگ اور کنزیومر اور کسٹمر اس کو لے اور استعمال کرے۔ کہ یہی کام قرآن مجید کے ساتھ بھی، یعنی مثال تھوڑی سی بھونڈی ہے مگر سمجھانے کے لیے، کہ یہ پروردگار عالم نے دونوں کام اس سے لیے، ایک تو کورس آؤٹ لائن بھی بتا دی کہ یہ ہے، نمبر دو قرآن کی جو اعجازی حیثیت، قرآن کا جو میریکولس اسپیکٹ ہے، جو اس کی معجزانہ شان ہے، اس کا بھی اس سے ذریعے سے مظاہرہ کیا گیا۔ دونوں چیزیں ہوئیں، یہ کورس آؤٹ لائن ہے، ٹھیک ہے صاحب کورس آؤٹ لائن تو اپنی جگہ پر، مگر یہ تو آپ بتائیے کہ آپ رسول ہیں، جینون رسول ہیں، ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ کہ یہی، یہ آیتوں کی تلاوت، اس کا دوسرا کام یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے میں اپنی رسالت کا ثبوت تمہارے سامنے پیش کروں کہ صاحب یہ ہے دیکھ لو، اگر تم کو لگتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو بسم اللہ میری بات قبول کرو، اگر نہیں لگتا ہے تو اس کا جواب لے کر آؤ تاکہ پہلے ہم اس پر گفتگو کر لیں، پھر اگلی باتیں ہوں گی۔ اس سے پہلے تو یہ اسکول چل نہیں پائے گا، اس سے پہلے اس مکتب کا آغاز نہیں ہو پائے گا، لہذا وہ باتیں بعد میں کریں گے، پہلے یہ آیتوں کی تلاوت۔ مگر اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ آیتوں کی تلاوت یہ ابو جہل کے لیے بھی ہے، یہ ابو سفیان کے لیے بھی ہے، یہ ابو لہب کے لیے بھی ہے، یہ عاص بن وائلہ سہمی کے لیے بھی ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مطالبہ کیوں کیا جاتا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہے تو اس کا جواب لے کر آؤ، ایک سورے کا جواب لے کر آؤ۔ تو وہ مطالبہ کس سے کیا جا رہا تھا؟ آپ سے تو نہیں کیا جا رہا تھا، آپ تو سارے مومن ہیں۔ یعنی اگر ایک مومن ایمان لے آئے تو بات ختم ہو گئی، نہیں، وہ جو کافر رہنا چاہتا ہے اس کو تو امپریس کرنا ہے، جو مشرک رہنا چاہتا ہے واقعی وہ ٹارگیٹ ہے، وہ ہدف ہے کہ اس کو بھی متاثر کیا جائے، یا وہ ایمان لے آئے یا وہ جواب لے آئے۔ اگر ایمان لے آئے تو نعم المطلوب، اور اگر جواب لے آئے تو ٹھیک ہے، پھر جواب ہو گیا تو ہم اپنے مطالبے سے معاذ اللہ تسبردار ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا، یہ ہو نہیں پائے گا۔ اگر ایسا کرنا چاہو ٹرائی کرو، نہیں ہو پائے گا، قیامت تک نہیں ہو پائے گا۔ اب آئیے آگے مرحلہ کہ وہ افراد جو ایمان لے آتے ہیں یہ ان لوگوں کی طرح ہیں کہ جنہوں نے ایڈمیشن قبول کر لیا، اب کیا ہوگا؟ کہا اب ان کی تعلیم شروع کرو۔ کہا کہ نہیں، تعلیم بعد میں ہوگی، پہلے ان کے نفسوں کو پاک کیا جائے گا۔ نفسوں کا پاک کرنا وہ تعلیم سے جدا نہیں ہے، لیکن رتبتن جسے کہا جائے کہ جس کا مرتبہ پہلے ہے، کہا وہ ہے تزکیہ نفس۔ کہا ان کا اگر نفس ہی پاک نہیں ہے تو پھر صرف اگر تعلیم دینا مقصود ہو تو یاد رکھیے گا کہ وہ افراد کے جنہوں نے انسانیت کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی، وہ بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے ایجوکیشن بالکل، لیکن کئی مرتبہ ایسا نظر آتا ہے، مشاہدے میں آتا ہے، جس کا کوئی بھی انکار نہیں کرے گا کہ انسان پڑھنے کے بعد، لکھنے کے بعد، مہارت کے بعد اگر اس کا اندر کا انر کا معاملہ خراب اور گڑبڑ ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ معلومات بڑھتی جاتی ہیں اتنا ہی زیادہ وہ مضر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی میں آپ سے عرض کروں کہ دو ملک ہیں اور دونوں کی فوجیں لڑ رہی ہیں، تو کیا ان فوجیوں کے اندر کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں ہے؟ یقیناً پڑھے لکھے افراد موجود ہیں۔ جب جنگ عظیم دوم ہو رہی تھی اور لاکھوں افراد مر گئے، تو کیا وہ لاکھوں افراد جو مر گئے، عوام کی آپ بات چھوڑ دیجئے، جو خواص تھے ان میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا؟ تھے، تو پھر کیوں یہ کسی بغیر ہدف کے اتنے لوگوں کو مروا دیا؟ کہا ایک مرحلہ ہے تعلیم کا، لیکن ایک مرحلہ تزکیہ نفس کا ہے جو اسلام کی نظر میں اس سے پہلے ہے۔ کہا اگر یہ نہیں ہوگا تو سب گڑبڑ چلے گا۔ جس کو سمجھانے کے لیے علماء اخلاق نے جو مثال دی ہے وہ پانی اور گلاس کی ہے، کہ آپ کے پاس ایک بوتل میں صاف اور شفاف پانی، منرل واٹر پڑا ہوا ہے، اور آپ اس کو ایک گندے گلاس کے اندر ڈال دیں، پانی میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن یہ گندا پانی اگر اس خراب گلاس کے اندر جائے گا تو قابل استفادہ نہیں رہے گا۔ تو پھر کیا کریں؟ کہا پہلے تھوڑا پانی ڈالو جس سے اس گند کو صاف کرو، جب یہ طاہر ہو جائے گا، یہ صاف ہو جائے گا، اب اس کے بعد اس پانی کو اگر اس میں ڈالا تو پانی آئے گا اور قابل استفادہ بھی رہے گا۔ کہ یہی کیفیت انسان کے دل اور انسان کی روح کی بھی ہے، کہ قرآن مجید کی آیتیں صاف و شفاف ہیں، وہ بالکل پاک و پاکیزہ ہیں، مگر ہوتا یہی ہے کہ اگر دل اور روح انسان کی نجس ہے تو اس کے بعد کہ یہ پاک و پاکیزہ طاہر و متاہر تعلیمات، جب یہ انسان کے اس نجس دل پر اگر اس کی تلاوت کی بھی جائے تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں مگر سوچتے نہیں ہیں، لہم آئین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام ہیں، یہ لوگ جانوروں کے جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہ کیوں کیفیت ہے؟ دیکھیے یہ قرآن مجید نے کئی مرتبہ اس قسم کی باتیں کی ہیں۔ سورہ مبارک بنی اسرائیل، قرآن مجید کا 17واں سورہ، ارشاد ہوتا ہے ننزل من القرآن، ہم نے قرآن نازل کیا، ما ہوا شفا ان و رحمہ، یہ شفا ہے، یہ رحمت ہے، مگر کس کے لیے؟ صاحبان ایمان کے لیے۔ ما یزید الظالمین الا خسارہ، جب ظالم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے خسارے میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، انہیں یہ قرآن کی تلاوت فائدہ نہیں دیتی۔ کیوں پیغمبر اکرم یہ فرماتے ہیں کہ ربا تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آیتیں، یہ حدیثیں، یہ سب کیوں بیان ہو رہی ہیں؟ قرآن مجید کی آیتوں کو بیان کیا، کہ یہ پہلا ٹارگیٹ ہے۔ کہ دوسرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ان کے نفسوں کو پاک کیا جائے۔ نفس کا پاک کیا تعلیم کے بغیر ہوگا؟ نہیں ہوگا، تعلیم کے ساتھ ہی ہوگا، کچھ بولیں گے کچھ سمجھائیں گے تو ہی نفس پاک ہوگا، لیکن کہ وہ جو کتاب کی دقیق باتیں ہیں کہ وہ بعد میں، کہ پہلے ان کے نفس کو پاک کرو، اور یہ نفس کو پاک کرنا ایسا معاملہ ہے کہ جس میں کسی خرابی کا جاننا کافی نہیں ہوتا ہے، اس خرابی کے جاننے کے بعد اس کو دور کرنے کے لیے عملی اقدامات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم کیوں یہ فرماتے ہیں کہ وہ اس تو لے کارم الاخلاق، کہ دیکھو مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاق کو اس کی بلندی پر پہنچا دوں، اس کے پرائم پر پہنچا دوں، جس کے بعد کچھ نہیں ہے، یعنی اتنی بلندی پر پہنچا دوں۔ میں آپ کو سادی سی مثال دوں، دیکھیے برادران عزیز، کہ اگر ایک انسان، ایک عالم دین کے بارے میں ہمارے ایک ساتھی نے ایک مرتبہ دوران گفتگو یہ بات کہی کہ ایک دوسرے ساتھی ان کے پاس، اب علماء میں اس لیول پر یہ گفتگو کبھی کبھی ہوتی ہے، حوضہ علم قوم ہے، وہ علماء اور مراجع سے چھلک رہا ہے، ماشاء اللہ، نجف اشرف ہے، باب مدینۃ العلم جہاں پر مدفون ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں کی تو فضاؤں میں علم ہے، وہاں کی تو ہواؤں میں علم ہے، اور وہاں پر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ایک انسان ہے وہ معلومات کے اعتبار سے بنڈل آف انفارمیشن بن جاتا ہے، وہ انفارمیشن کا بنڈل بن جاتا ہے، مگر جس کو آپ نالج یا ایجوکیشن کہتے ہیں کہ وہ حاصل نہیں ہو پاتا، وہ اندر کا جو معاملہ ہے وہ گڑبڑ ہے، اس نے ایک اخلاق کے اوپر کتاب بھی لکھ دی، اور ایک بزرگ عالم دین نے اس کے اوپر تنقید کی، کہا تمہارے اندر اخلاق نہیں ہے۔ ارے میرے اندر اخلاق نہیں ہے، میں نے اخلاق پر کتاب لکھی ہے۔ کہا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اخلاق جانتے نہیں ہو، معلومات کی حد تک اخلاق تمہارے پاس ہے، مگر تمہارے اندر اخلاق نہیں ہے، اخلاقیات کی کمی تمہارے اندر ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ میں آپ سے اگر کہوں کہ حسد بری چیز ہے، کون نہیں جانتا کہ حسد بری چیز ہے، حسد بری چیز ہے، مگر یہ جاننا کہ حسد بری چیز ہے کیا انسان کو حسد سے محفوظ کر دے گی؟ کیا یہ حسد سے انسان کو ہٹا دے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حسد بری چیز ہے یہ جاننا ایک مرحلہ ہے، اگر حسد اندر موجود ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ریاضت اور محنت کرنا ایک دوسری چیز ہے۔ مثلا میں اس کو صرف سمجھانے کے لیے مکمل کر دوں کہ تاکید کی بعض علماء نے کہ اگر انسان کسی کے لیے حسد محسوس کرے، حسد کا مطلب کیا ہے؟ کسی طرح سے وہ نیچے آ جائے، کہ اب اپنے اندر سے اس حسد کو نکالنے کے لیے کہ خدا کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے اس کے لیے دعا کرو، جتنا ہو سکے دعا کرو، ہر نماز کے بعد اس کا نام لے کے، اے پروردگار اسے اور ترقی دے، نماز شب پڑھو اس کے لیے دعا کرو، اے پروردگار اسے ترقی دے، زیارت عاشورہ پڑھو اس کے لیے پڑھو، اے پروردگار اس کو اور ترقی دے، اتنی دعا کرو، اتنی دعا کرو اس کے لیے کہ تمہارے دل سے یہ حسد کا مرض نکل جائے اس شخص کے لیے۔ یہ کیا کیفیت ہے کہ جہاں پر پہلے معلوم تھا کہ ہاں صاحب اخلاقاً حسد کا ہونا برا ہے، لیکن اب یہ ریاضت چاہیے، کیوں؟ تاکہ وہ حسد جو ہے وہ نکل جائے۔ پیغمبر فرماتے ہیں، خدا فرماتا ہے کہ پہلا کام کا یتلو علیہم آیاتہ کا، دوسرا کام ویزکیہم ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، تیسرا کام کا اب اس کے بعد یہ کوالیفائی کرتا ہے کہ اب اس کو کتاب کی تعلیم دی جائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اس کو حکمت، جو اسرار ہیں، رموز ہیں، جو گہری باتیں ہیں، وہ بھی اس کو سمجھائی جائے۔ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، یہ اس رسول کے آنے سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ رسول ہیں، رسول آئے، رسول نے آنے کی جسٹیفیکیشن دی کہ بھائی قرآن میرا معجزہ، اور دوسرے معجزے مگر معجزہ خالدہ قرآن جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کس کی طرف آئے؟ اس امت کی طرف آئے، اس امت تک اس پیغام کو پہنچانا ہے، کیا کریں گے؟ اس امت کی ذمہ داری کہاں ہے؟ اگر یہ رسول اس امت کے لیے آیا ہے تو اس رسول کی نسبت سے امت کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر آیتوں کا ایک سلسلہ ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ جو امت کی ذمہ داریوں کو بیان کرتا ہے، مثلا کہ وما آتاکم الرسول فخذو، جو رسول تمہیں دیں لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول جس سے روکے رک جاؤ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دیکھو رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ یہ ساری چیزیں کس سے کہی جا رہی ہیں؟ امت سے۔ کیوں؟ کہ یہ رسول آیا تمہارے پاس ہے، جب تم نے مان لیا کہ یہ قرآن ہے، جب تم نے مان لیا کہ یہ معجزہ ہے، جب تم نے مان لیا کہ یہ رسول ہے، تو اب اس رسول کا کرنا کیا ہے؟ کہ اس رسول کو رول ماڈل بناؤ، جو رسول تمہیں دیں لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ اے پروردگار، اگر اس نے اپنی طرف سے کچھ بنا کر نعوذ باللہ فیبریکیٹڈ جھوٹی سٹوری ہمارے سامنے پیش کر دی، پھر آگے نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ یہ اپنی مرضی سے تو بات بھی نہیں کرتا، یہ تو وہ کہتا ہے جو اس پر وحی کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ آپ نوٹ کر رہے ہیں، یہ آیتیں صرف آیتیں نہیں ہیں، یہ آیتیں ان سوالات مقدرہ کا جواب ہیں کہ جو انسان کے ذہن میں آ سکتے ہیں. خدا فرماتا ہے لو تقول علینا بعض الاقاویل, ارے یہ اپنی مرضی سے بول دے گا, کیسے بول دے گا؟ اگر یہ خدا اعلان کرتا ہے, اگر یہ رسول جسے ہم نے بھیجا ہے اگر اپنی طرف سے کچھ بنا کر ہم سے منسوب کر دے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اسے پکڑ لیں گے اور اس کی گردن اڑا کر رکھ دیں گے. آپ نے غور فرمایا کتنا سخت انداز, کہ یہ کیوں, خدا نے کیوں اختیار کیا, کس لیے, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہ نہیں ہو سکتا. لیکن پروردگار اپنے اعتماد کو بتا رہا ہے کہ میرا اعتماد اتنا زیادہ ہے, اگر میرا رسول مجھ ہی سے کچھ غلط منسوب کر دے تو یہ کس کے اوپر زد ہے؟ یہ صرف رسول پر زد ہے, یہ خود خدا کے اوپر زد ہے کہ خدا نے ایسے نمائندے کو کیسے بھیج دیا کہ جو اس سے کچھ غلط منسوب کر دے. اور فرمایا آپ نے لہذا پروردگار کہتا ہے اگر یہ ہم سے کچھ غلط منسوب کر دے ہم اسے فوراً پکڑ لیں گے, اس کی گردن اڑا دیں گے. کیا پوری زندگی میں ایسا کچھ کیا خدا نے؟ نہیں کیا. یہ خود اس بات کا اعلان ہے کہ پروردگار عالم نے جسے رسول بنایا تھا, جو اس پر اعتماد کیا تھا, یہ رسول اس اعتماد پر پورا اترا اور پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور لہجہ مرضی پروردگار کے مطابق گزارا, یہاں تک کہ خدا کو اعلان کرنا پڑا کہ وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ, اے محمد و آل محمد تم کچھ نہیں چاہتے, تم وہی چاہتے ہو کہ جو خدا چاہتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب اس کے بعد ہم تھوڑا سا بات کو آگے بڑھائیں, اس سیکوینس کو فالو کیجئے گا. اللہ رسول بھیج رہا ہے, دلیل کے ساتھ بھیج رہا ہے, معجزے کے ساتھ بھیج رہا ہے, اس کا ایجنڈا بیان کر رہا ہے کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے, اس امت کے لیے بھیج رہا ہے, امت کے وظائف بیان کر رہا ہے کہ امت کی ذمہ داریاں کیا ہیں, کیا کرے, نمونہ عمل جو دے لے لو یہ سر. اے پروردگار غلط بول دیا, نہیں بولے گا, نہیں بولے گا. اب اس کے بعد ان دونوں کے درمیان, اس رسول اور اس امت کے درمیان پیغمبر اکرم کیا زبردستی ان سب کو مسلمان بنانے کے لیے آئے ہیں؟ کیا کان پکڑ کر ان سب کو مسلمان بنائیں گے؟ یعنی پیغمبر اکرم کے ہتھیاروں میں کیا پیغمبر کلاشن کوف یا تلوار لے کر آئیں گے گن پوائنٹ پر اور کہیں گے کہ مسلمان بنو نہیں تو ختم, ابھی تمہاری گردن اڑاتا ہوں؟ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. پیغمبر اکرم کیا کریں گے؟ کہ پیغمبر اکرم کا کام یہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین, کہ رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ پیغام کو صاف صاف کھول کھول کر بیان کر دے. کہا اس کے بعد کہ زبردستی, کا زبردستی کرنا ہوتا تو پروردگار عالم سب کو مرغا بنا کر پہلے ہی مرتبہ میں سب کو مسلمان نہ بنا دیتا. یہ پروردگار کا مزاج نہیں ہے. خدا نے جتنا جس کو مہلت دینے کا فیصلہ کیا ہے اتنا تو دے گا, جب مرو گے تو آؤ گے تو اسی کی بارگاہ میں. آپ مجھے بتائیے اگر پروردگار عالم نے کنوینس نہ کرنا ہوتا, اگر پروردگار عالم نے قائل نہ کرنا ہوتا تو کیا پروردگار عالم واقعاً ایسے ایکشنز اور میجرز نہیں لے سکتا تھا کہ سارے کے سارے جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب واقعاً انسان بن جاتے؟ اگر فجر کی نماز پروردگار عالم ایک تو کنوینس کرنے والا, فجر کی نماز پڑھو, دو رکعت نماز پڑھو, یہ دو رکعت نماز پڑھو کیا ہوگا؟ کہ اللہ راضی ہوگا. کیا ہوگا؟ کہ اللہ اتنا ثواب دے گا. نہیں پڑھو گے جہنم میں مار پڑے گی. سچ سب بعد میں ہونے والا ہے, ابھی کچھ ہونے والا ہے؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. کیا مطلب؟ اگر پروردگار نے یہ کیا ہوتا کہ اگر کوئی فجر کی دو رکعت نماز نہیں پڑھے گا تو دوپہر کا کھانا اس کو نہیں ملے گا, اس دن کا پانی اس کو نہیں ملے گا. آپ مجھے بتائیے اگر خدا صرف اتنا ایک کام کر دے, اعلان کر دے اگر کوئی فجر کی دو رکعت نماز نہیں پڑھے گا تو دوپہر کا کھانا وہ نہیں کھا سکے گا, اس کے دانت وانت جو ہے دوپہر تک نہیں چل پائیں گے, اس کی زبان نہیں چل پائے گی, اس کا پانی جو ہے وہ شام سے پہلے اس کو نہیں ملے گا, بھوک محسوس کرے گا, پیاس محسوس کرے گا. مجھے بتائیے کوئی ایک بھی ہے کہ جو دو رکعت نماز چھوڑتا ہے؟ کوئی ایک بھی نہیں چھوڑتا. سارے کے سارے جتنے بھی افراد ہیں ان کی پرائیورٹی کے اندر یہ ہوتا کہ 10 الارم لگاؤ لیکن ایسا کرو کہ فجر کی نماز پڑھ کے سوئیں گے, بلکہ بہت سے تو سوتے بھی نہیں. جب تک فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تب تک جاگتے ہی رہیں گے, ورنہ کون برداشت کرے گا؟ دوپہر کو بھی کھانا نہیں, پانی نہیں, کچھ بھی نہیں. کیا خدا نے یہ کیا؟ نہیں کیا. کیا نہیں مارے گا؟ نہیں مارے گا. ایسا نہیں کہ نہیں مارے گا, مارے گا, لیکن وہ قبر میں مارے گا, وہ قیامت میں مارے گا, وہ جہنم میں مارے گا, وہ ٹھیک ہے, مگر دنیا کے اندر برکت نہیں رہے گی, خدا ناراض رہے گا, برکت نہیں آئے گی, نحوست آ جائیں گا, ٹھیک ہے, لیکن ڈائریکٹ مار کہ نہیں, وہ مہلت ہے. پروردگار عالم فوراً نہیں پکڑتا. یا مجھے یاد آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے خدا سے یہ کہا کہ اے پروردگار یہ فرعون بڑا نالائق ہے, الفاظ میرے ہیں مطلب حضرت موسیٰ کے, کہ اے پروردگار یہ فرعون بہت نالائق, انا ربکم الاعلیٰ, آپ دیکھیں سرکشی کہاں تک ہے, یہ اتنا سرکش ہے, یہ اتنا وہ کہتا ہے میں تیرا, میں تمہارا رب ہوں, رب اعلیٰ ہوں, اے پروردگار، اس کا مثلا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنے الفاظ میں، 3 دن کے لیے اس کا حکا پانی بند کر دو. یہ رب اعلیٰ کی تسبیح کرتا ہے، یہ لائن پر آ جائے گا، یہ انسان بن جائے گا، 3 دن کے لیے بس اس کا حکا پانی بند کر دے. جواب کیا ملا حضرت موسیٰ کو خدا کی جانب سے؟ اے موسیٰ، اگر وہ اپنا عبد ہونا بھول چکا ہے تو کیا میں اپنا رب ہونا فراموش کر دوں؟ کیا میں یہ کروں؟ اگر طے یہ ہوتا کہ اسے زبردستی کان سے پکڑ کر ہمیشہ مومن بنانا ہوتا تو یہ تو خدا کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. یہاں کسی نے داڑھی شیو کی، وہاں اس کے اوپر کوئی کوڑا برس جائے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کتنے افراد داڑھی شیو کرتے ہیں. یہاں کوئی خاتون بے حجاب نکلے نام احرم کے سامنے اور وہاں پروردگار کی طرف سے ایک تازیانہ آ جائے، پھر آپ دیکھیں گے کون. لیکن یہ تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ انسانوں اور جانوروں میں یہ تو فرق ہونا چاہیے کہ جانور کو زبردستی منوایا جاتا ہے، انسان کو اس کی رضا کے ساتھ قائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کامیاب وہی ہے کہ جو پروردگار کی بارگاہ میں رضا اور رغبت سے سرنڈر کر رکھے کہ مالک میں چاہتا ہوں کہ تیری بات پر عمل کروں، اس لیے کہ حق یہ ہے کہ تیری بات پر عمل کیا جائے. یہ جنت اور جہنم نہ بھی ہوتے تو حق یہ تھا کہ تیرے سامنے اپنا سر جھکا دوں. جو مولا نے فرمایا کہ ما عبدتک تم ان لے جنت ایک ولا خوف من نارک بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، مالک میں نے تیری عبادت تو جنت کے لالچ میں بھی نہیں کی، جہنم کے خوف سے بھی نہیں کی، میں نے تو تجھے عبادت کا اہل پایا تو خود کو تیرے سامنے جھکا دیا، اپنا سر تیرے سامنے جھکا دیا. واقعاً یہ عجیب لیول ہے. ہم جنت کی محبت ہی میں یا جہنم کے خوف ہی سے اگر عبادت کر لیں تو بھی غنیمت ہے، لیکن آپ غور فرمائیے ایک لیول وہ بھی ہے. یہ کیفیت کہ جو انسان کا اختیار باقی رہے، قرآن مجید کے اندر کئی مرتبہ خدا بیان کرتا ہے کہ ان ہدینا السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو ہدایت دے دی، اب اس کی مرضی، چاہے وہ شکر کرنے والا بنے چاہے وہ کفر کرنے والا بنے. ہم اس کو زبردستی مسلمان نہیں بنانا چاہتے. سوال، زبردستی تو مسلمان نہیں بنانا چاہتے، پھر پیغمبر اکرم سے کیا مطالبہ ہے؟ پیغمبر سے مطالبہ یہ ہے وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اے رسول آپ صاف صاف بس بیان جو ہے اس کو کلیئر رکھیں، کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو، کوئی اجمال نہ ہو، کھول کھول کے کلیئر، کسی کو سمجھنے میں پرابلم نہ ہو، اس طرح سے بات کو بیان کر دیں. فذکر ان نفعات الذکر، اے حبیب ان کو یاد دلاتے رہیے. ان نفعات الذکر، اگر یاد دلانے کا کچھ بھی فائدہ لگتا ہے آپ یاد دلائیے، یہ بھول جائیں گے مگر آپ یاد دلاتے رہیے. فذکر ان ذکر تنفع المومنین، اے حبیب آپ یاد دلائیے، اور کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو مومنوں کو فائدہ ہوگا اس یاد دہانی کے نتیجے میں، مومن بھی تو بھول جاتے ہیں نا، کہ ان کو تو فائدہ ہوگا. ان ذکر تنفع المومنین، آپ اپنا یہ والا کام یہ آپ کرتے رہیے. غور فرمایا آپ نے. اب پیغمبر اکرم کی کیفیت کیا ہے؟ قرآن ہی سے ہم اگر سوال کریں، پیغمبر اکرم ذمہ داری کیا ہے؟ یاد دلاتے رہیے. یاد دلانا مومنین کو فائدہ پہنچائے گا، کہیں پر بھی ذرا فائدہ دکھے آپ ان کو یاد دلائیے، ٹھیک ہے. اب پیغمبر کی کیفیت کیا ہے؟ پیغمبر کی کیفیت یہ ہے جو شہید مطہری آل اللہ و مقامہو سیرت رسول میں بیان کرتے ہیں اور روایتوں کی روشنی میں، کہ اس طبیب کی طرح سے ہے کہ جو موبائل طبیب ہے، موبائل ڈاکٹر ہے. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے وہ والا ڈاکٹر جو اپنے کلینک میں بیٹھتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ پیشنٹ آئے، نبز چیک کرے، علاج کرے اور دوا دے، اور ایک ہوتا ہے وہ طبیب یا وہ ڈاکٹر کہ جو اپنے پیشنٹ، اپنے مریض کا درد اتنا محسوس کرتا ہے کہ اپنے کلینک میں بھی بیٹھتا ہے لیکن کلینک آورز کے بعد باہر نکلتا ہے اور دیکھتا ہے کہیں کوئی بیمار تو نہیں ہے، کہیں کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے کہ جو آ نہ سکا ہو تو میں اس تک پہنچ جاؤں اور اس کا علاج کروں. کہ پیغمبر اکرم کی تعریف جو اسلام کرتا ہے وہ طبیب دوار، اس طبیب کی طرح ہے کہ جو موبائل کلینک چلاتا ہے. پیغمبر کا کلینک مسجد ہے، آج کی اصطلاح میں مسجد امام باڑہ یہ ہے، لیکن کہ پیغمبر اکرم صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، وہ باہر نکلتے ہیں. ہے کوئی ہدایت کا طالب، ہے کوئی ہدایت کا چاہنے والا، ہے کوئی ہدایت کو قبول کرنے والا، میں اس تک یہ ہدایت کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. پیغمبر اکرم اتنے سنجیدہ اپنے کوز میں، اور پھر اس کے بعد خواہش اور تمنا اس رسول کی کیا ہے؟ زبردستی تو مسلمان بنانا نہیں ہے، مگر تمنا کیا ہے کہ کاش کسی طریقے سے ہر ایک مومن بن جائے، کاش کسی طرح ہر ایک جنتی بن جائے. یعنی اگر آپ رسول کے دل سے سوال کریں، وہ ابو جہل کو بھی جنتی بنانا چاہتے ہیں، وہ ابو لہب کو بھی جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کسی طرح یہ ابو سفیان جیسا انسان جو ہے یہ بھی راہ راست پر آ جائے، وہ چاہتے ہیں کوئی بھی جہنم میں نہ جائے. یہ قرآن مجید پیغمبر اکرم کے اس درد کو بیان کرتا ہے. ارشاد ہوتا ہے جو سورہ مبارک توبہ کی آخری آیتوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس وہ رسول آیا تمہارے ہی درمیان میں سے ہے، تمہارے ہی نفسوں میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، پریشان تم ہوتے ہو پریشانی اسے ہوتی ہے، عزیز علیہ ما عنتم، مصیبتیں تم پر آتی ہے ناگوار اسے گزرتا ہے، یہ تمہارے اس درد کو محسوس کرتا ہے، اگر تمہارے گھر میں غذا نہیں ہے تمہاری بھوک کا احساس اسے ہوتا ہے، اگر تم پیاسے ہو اس پیاس کی شدت کو وہ محسوس کرتا ہے، یہ پیغمبر اکرم کا اپنی امت کے ساتھ شفقت والا معاملہ ہے، حریص علیکم، وہ تمہارے بارے میں بہت حریص ہے، لالچی ہے، ارے لالچی ہونا تو اچھی چیز نہیں ہے، پر دنیا داری کے معاملے میں لالچی ہونا اچھا نہیں ہے، لیکن ہدایت کے لیے وہ چاہتا ہے کسی طریقے سے ایک ایک کو مسلمان اور مومن بنا دے، چاہتا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور جو مومنین ہیں اس کے لیے یہ رؤوف الرحیم ہے، اس کے لیے تو اس کی محبت کا انداز بالکل نرالا ہے، غور فرمایا آپ نے، سورہ مبارک کہف 18 سورہ، وہاں پیغمبر اکرم کے اسی کیفیت کو خدا بیان کرتا ہے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے حبیب کیا آپ ان لوگوں کے پیچھے جان دے دیں گے، یہ کون کہہ رہا ہے، بالکل وہ انداز جو ایک دوست کا دوست سے گفتگو والا ہوتا ہے کہ بھائی اگر وہ نہیں مانتے تو جان چھوڑو، وہ گئے جہنم کے اندر، آپ کو کیا ہے، اگر نہیں، مگر یہ اس درد کو محسوس کرتا ہے، خدا دلاسہ دے رہا ہے، تسلی دے رہا ہے، لعلک باخع نفسک، اے حبیب کیا آپ ان کے پیچھے جان دے دیں گے، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، تو ان کے پیچھے افسوس میں کہ آپ اپنی جان دے دیں گے، تاہا اے طیب و طاہر ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ اتنی مشقت میں آ جائیں، یہ کون کہہ رہا ہے، یہ خدا کہہ رہا ہے، کس کو مخاطب کر کے، پیغمبر اکرم، کوئی کیفیت ہے، وہ دل درد مند کہ جو اپنی امت کی ہدایت کے لیے اس قدر حریص ہو اس کو اس طرح سے تسلی دی جاتی ہے، پھر اس پورے سیکوینس کو ذہن میں رکھیے گا برادران عزیز، ایک طرف خدا، ایک طرف لوگ، خدا اپنے بندوں کے ساتھ رابطے کے لیے انتخاب کرتا ہے اور نبی کو بھیجتا ہے، وہ آخری نبی قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کر کے دو کام کرتا ہے، اپنے اس کورس آؤٹ لائن کو بھی بیان کرتا ہے اور اپنے نبی ہونے کی جسٹیفیکیشن بھی دیتا ہے، ان کے نفسوں کو پاک کرنا اس کا دوسرا کام، اس کو کتاب کی تعلیم دینا تیسرا کام، حکمت کی تعلیم دینا چوتھا کام، کس کو یہ تعلیم دینی ہے، امت کو، امت کے وظائف بہت سارے، کچھ نمونہ عمل جو دیں لے لو، جس سے روکیں رک جاؤ، اے خدا یہ کچھ اپنی طرف سے بول دے گا، نہیں بولے گا، ہم گارنٹی دیتے ہیں یہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، اے پروردگار اب جو اس سے قبول کرنا ہے اور جو اسے بیان کرنا ہے، کیا یہ زبردستی کرے گا، زبردستی نہیں کرے گا، اس کا کام ہے پیغام کو صاف صاف بیان کرنا، اس کا کام ہے بات کو واضح کھول کھول کر بیان کر دینا، یاد دلاتے رہنا، اور اس کے نتیجے میں جو کامیابی ہو تو اسی کی روشنی میں آگے بڑھتے چلے جانا، ایک سے دو، دو سے چار، چار سے آٹھ، آٹھ سے سولہ، سولہ سے اور آگے، جو یہ بناتا جائے گا، جو مومن ہوتا جائے گا، وہ مبلغ بنتا جائے گا، وہ پیغام کو آگے بڑھاتا چلا جائے گا، خود اس پر عمل کرے گا، وہ آگے بڑھائے گا، اس کے بعد کیا یہ زبردستی کرے گا، نہیں کرے گا زبردستی، قطعاً زبردستی نہیں کرے گا، مگر اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، اس کی تمنا یہ ہے کہ کسی طرح سے ہر ایک کو مسلمان بنا دے، کیا یہ بنائے گا زبردستی، نہیں بنائے گا، مگر کوشش پوری کرے گا، پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کوشش کرے گا، اس کوشش کے لیے، بس آخری آیت اور آج کی گفتگو مکمل، اس کوشش کے لیے اس کا دستور العمل کیا ہوگا، سورہ نحل 16 سورہ، ارشاد ہوتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن، اے حبیب اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، کس طرح، بالحکمہ، حکمت کے ذریعے، موعظہ حسنہ کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے، وجادلہم بالتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ جدال احسن کریں، بحث کریں، مگر اچھے طریقے سے، کردار کشی کے لیے نہ ہو، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہ ہو، کسی کو انسلٹ کرنے کے لیے نہ ہو، بحث ہو، اچھے طریقے سے ہو، سمجھانے کے لیے ہو، کہ یہ تین طریقے پروردگار عالم نے بیان کیے، جو اپنی جگہ تفصیل کے متقاضی ہیں، مگر اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بارے اللہ تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك وتمتعوا فيها